الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے شیخ اور میرے پیر و مرشد تبریز دورہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے جو کہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے. اب اتنی دیر میں آئے گا تو اتنا قبضہ کرے گا کیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے اور فرمائے کہ 10 سال کا فرق تھا، تقریباً 8 سال یا 10 سال کا. اور ایک بات اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کو 12 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت پھلپوری خود فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ایسی زیارت نصیب ہوئی کہ آپ کی مبارک آنکھوں کے لال لال ڈورے بھی دیکھے، جیسا کہ شمائل کے اندر آتا ہے لال لال ڈورے. اور فرمایا خوابی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الغنی آج تم نے اپنے رسول کو خوب دیکھ لیا. اور اسی خواب میں یہ بات بھی تھی کہ ایک کشتی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور دوسری کشتی میں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور نبی اس کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبد الغنی کی کشتی کو ہماری کشتی سے ملا دو. فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوابی میں اس میری کشتی کو پکڑ کر جو ملایا تو کشتی سے جو کشتی ٹکرانے کی آواز آتی ہے کھٹکی، تو فرماتے ہیں کہ آج تک وہ آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے. یہ حضرت بات حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. اور حضرت فرماتے کہ میرے شیخ شاعر نہیں تھے، لیکن اس بات کو شعر میں ذکر کیا کہ دل مضطرب کی تسلی کے واسطے، دل مضطرب کی تسلی کے واسطے حکم ہوتا ہے کہ ملا دو ناؤ کو. ناؤ مانے کشتی. دل مضطرب کی تسلی کے واسطے حکم ہوتا ہے کہ ملا دو ناؤ کو. تو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں میرے شیخ تقریباً 16 برس رہے. اور وہ 16 برس کا رہنا ایسا نہیں تھا کہ مجلس میں کبھی آ گئے ہفتے میں یا نہیں، دن رات ساتھ رہنا. یہاں تک کہ میرے شیخ فرماتے کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا رات 3 بجے اٹھا کرتے تھے، تو حضرت فرماتے کہ میں بھی بیدار ہوتا تھا حضرت کے ساتھ، حضرت کو وضو کراتا تھا اور حضرت کی پھر آہ و فغا سنتا تھا کہ وہ نعرہ مستانہ اور حضرت کا وہ رونا، تلاوت قرآن اور تلاوت کلام پاک کے درمیان میں اللہ کہہ کر جو حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ نعرہ لگاتے تھے، فرمایا میں وہ سب سنتا رہتا تھا. اور شیخ کی عاشقانہ عبادت کو دیکھتا تھا کہ کیسے تڑپتے ہوئے حضرت عبادت کرتے ہیں. اور جب حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حضرت نے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کو اور حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کو اپنا شیخ بنایا تھا. تو حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ، چونکہ ان کا اصلاحی تعلق بھی حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ سے تھا، تو فرماتے کہ حضرت والا ہردوئی نے مجھے خط لکھا اور اس میں ایک بات فرمائی کہ از ابتدا تا انتہا، یعنی از اول تا آخر، شروع سے لے کر آخر تک خدمت شیخ مبارک ہو. یعنی اس طریقے سے حضرت نے خدمت فرمائی اپنے شیخ کی، سبحان اللہ. تو حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کی ایک بات سناتے تھے کہ اسلام از اول تا آخر، ابتدا سے لے کر انتہا تک، من البدایتی الی النہایا، یہ محبت کا مذہب ہے، سبحان اللہ. حضرت فرماتے تھے دیکھو جس طرح محبت کی ابتدا جو ہے قول و اقرار سے ہوتی ہے نا، کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کہتا ہے، تو فرمایا یہی ایمان کی ابتدا ہے کہ اللہ ہم تمام غیر آپ کے علاوہ جتنے جس کو محبوب بناتے ہیں ہم سب کی نفی کرتے ہیں، لا الہ، ہر ایک کو ہم اپنے دل سے نکال رہے ہیں، الا اللہ، اور ہمارا محبوب جس سے ہم دل سے محبت کریں وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور محبت کے اس طریقے کو ہم نے کہاں سے سیکھا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، جو اللہ تعالی کے سفیر محبت ہے. سفیر محبت ہے، انہوں نے سکھایا. اس سفیر محبت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تم اللہ تعالی سے محبت کیسے کرو گے، محبت کے آداب سکھائے، محبت کے اعمال سکھائے اور محبت کے افعال سکھائے، اور ساتھ میں وہ باتیں بھی سکھا دی کہ جس سے محبت کو نقصان پہنچتا ہے. محبت کے تعلق کو نقصان بھی تو ہوتا ہے، اور وہ نقصان یہ کیا ہے؟ وہ نقصان کیا ہے کہ جو بات محبوب کو ناپسند ہو اس بات کو کرنا، جو عمل محبوب کو ناپسند ہو اس عمل کو کرنا. آپ مجھے ایک بات بتائیے، ایک آدمی کو کڑھائی بہت پسند ہے اور اس کے محبوب کو رغبت نہیں ہے، تو کیا وہ اپنے محبوب کو سمجھائے گا کہ دیکھو کڑھائی جا کھانا تو جائز ہے، جائز چیز سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ سمجھائے گا کوئی؟ ہے کوئی محبت کی بات؟ تو پھر کیا عجیب بات ہے، یہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ صاحب ہر مولوی بھی تو تصویر کھچواتا ہے، یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ جو تصویر کھچواتا ہے، دیکھو ایک اصول سکھایا ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، کہ کسی دین کے خادم، کوئی دین کا خادم اگر دین کے اصول کے خلاف کام کرے تو اس سے دین کا اصول بدلتا نہیں ہے. لگا اگر کوئی مولوی کوئی کام کرے تو اس کی وجہ سے وہ کام درست نہیں ہو جاتا. اور نہ یہ بھی کوئی دلیل ہے کہ ایک کام ساری دنیا کر رہی ہے، کیسے غلط ہو سکتا ہے اتنے سارے لوگ، یہ بھی دلیل نہیں ہے کہ پھر اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اب تو مجبوری ہو گئی. تو اگر ایسا ہی ہے، آج بھی آپ دیکھیں ہمارے کراچی میں دیکھیں گاڑیاں زیادہ ہیں موٹر سائیکلیں زیادہ ہیں، موٹر سائیکل زیادہ ہے نا، پھر پیدل چلنے والے اس سے بھی زیادہ ہیں. تو گاڑی والوں کو چھوڑ بولیں کہ آپ اپنی گاڑی کو چھوڑیں اور موٹر سائیکل پہ آ جائیں، اور موٹر سائیکل والے اپنی موٹر سائیکلیں چھوڑ کے پیدل ہو جائیں. یہ کوئی ضرورت ہے؟ اور پھر جن کے پاس بڑھیا گاڑیاں ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں، کروڑوں والی گاڑیاں تو پورے پاکستان میں کتنی ہوں گی؟ چند سو یا ہزار ہوں گی. لیکن میرے پیارے دوست، ان کو سمجھایا جانا کہ آپ اتنی گاڑی میں کیوں گھومتے ہیں، آپ اس کو چھوڑیں، آپ جو ہے چھوٹی گاڑی پہ آئیں جو سب کے پاس ہے، کیونکہ کثرت میں زیادہ ہے، تعداد میں زیادہ ہے. اور اصول ہے کہ دنیا کی جتنی قیمتی چیزیں ہیں دنیا کی اعتبار سے، چاہے وہ گاڑی سے متعلق ہو، چاہے لباس سے متعلق ہو، چاہے گھڑیوں سے متعلق ہو، چاہے جواہرات ہو، جو بھی چیز ہے قیمتی، وہ سب تھوڑی ہوتی ہے. دنیا میں جس چیز کی قیمتی چیز کا نام لے آپ دیکھیں، بلکہ بعضیں تو ایسی ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے. وہ شہاب ثاقب کا ایک ٹکڑا گرا زمین پر، سوئٹزرلینڈ والوں نے اس سے گھڑی بنائی، میرے خیال میں چار یا پانچ ہے گھڑیاں اس سے بنی، جو چار یا پانچ لوگوں کے پاس وہ گھڑی ہے بس. اب آپ ان کو سمجھائیں، جس میں ایک ہمارے پاکستانی کے پاس بھی ہے وہ گھڑی، عرب کے پاس ہے، تین تو مسلمانوں کے پاس ہے، ایک یہودی کے پاس ہے اور ایک خود کمپنی کے پاس ہے، پانچ گھڑیاں ہیں اور مہنگی ترین گھڑیوں میں سے ہے وہ. تو آپ بولے بھائی آپ نے یہ چیز کیوں رکھی ہوئی ہے، یہ کمیاب چیز کیوں رکھی ہے، جس کو نایاب بھی بولتے ہیں، کمیاب آپ ایسی رکھیں جو کثرت یابی رکھی ہو، رکھتی ہو زیادہ. تو یاد رکھیے گا، یہ جو اللہ تعالی کی محبت اور تعلق جن کے دلوں میں ہوتا ہے نا، اور جو اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کو ہر وقت مد نظر رکھتے ہیں، اور جن کا یہ حال ہوتا ہے، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. ارے تھوڑا سا اور ادھر آ جائیے تاکہ آپ کی پکچر بھی کلیئر ہو جائے نا. مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. اور فرماتا ہے وجہ کیا ہے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. اس لیے اللہ تعالی کی محبت پر اور اللہ تعالی کے لیے خالص جینا، میرے پیارے دوستو یہ دولت پانے والے دنیا میں تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں. اور بتا دیا یہ اصول ہے، یہ دنیا کا قاعدہ ہے، جو دنیا کی جتنی قیمتی چیزیں ہیں وہ سب تھوڑی ہوتی ہیں، چاہے وہ گاڑی سے متعلق ہو، چاہے لباس ہو یا قلم بھی، کتنے قیمتی قیمتی قلم ہیں. بعضے ایسے ہوتے جو دنیا میں دو بنتے ہیں صرف، بعضے گاڑیاں ایسی جو صرف ایک ہے دنیا میں، ایسے ایسے چشمے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے سبحان اللہ، اور یہ اس عہد و پیمان اور قول سے ہوتی ہے۔ سائیں کہتے تو مجھے اس عہد و پیمان سے ہوتی ہے میرے دوستو، اس لیے فرمایا کہ محبت کی ابتدا اس قول اور اقرار سے ہو رہی ہے، اور اسی قول و اقرار کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر محبت کا مزاج ہے محبوب سے باتیں کرنا، اور صحابہ کے اندر یہ محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ کو ایسے کیا دیکھتے ہو؟ کیا بات ہے، آج کچھ زیادہ ہی نیند کا غلبہ ہے؟ پوچھا کہ کیا دیکھتے ہو، تو ان صحابی کی عجیب قلب کی حالت ہوئی، انہیں کہا میں آپ کو اتنی محبت اور شوق سے اس لیے دیکھتا ہوں کہ آخرت میں آپ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا مقام رکھا ہے، جس مقام پر آپ ہوں گے ہمارا تو وہاں گزر بھی نہ ہوگا، اس لیے دنیا میں آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی لیتے ہیں، آپ کو دیکھنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے، اور آخرت میں آپ کے درجات کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عجیب و غریب بات فرمائی، اللہ اکبر، فرمائے کہ اللہ المرء مع من احب، کہ جو شخص جسے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد ایسی خوشی نہ ہوئی، یعنی یہ محبت ایسی چیز ہے کہ محب کو، عاشق کو، محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کے ساتھ کر دیتی ہے، ایسی چیز ہے۔ اور ایک اور روایت میں اس طرح فرمایا کہ وہ صحابی سے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھا کہ متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے پوچھا ما اعددت لها، قیامت کا پوچھتے تو ہو، کیا تیاری کی ہے تم نے قیامت کی؟ کہتے ہیں ما اعددت لها، میری کوئی تیاری نہیں ہے، ولیکن بس ایک چیز ہے میرے پاس کہ میں اللہ تعالی سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی اپنے بڑوں کا مقام اور ان کے تعلق اور ساتھ حاصل کرنے کا کتنا اچھا طریقہ ہے ان سے محبت کرے، کتنا آسان طریقہ ہے۔ اب آپ اس سے تصور کریں کہ دین کتنا آسان ہے میرے دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر پورے دین کا خلاصہ بتا دیا، دنیا اور آخرت کا خلاصہ بتا دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، بس محبت کرو، اور محبت تو کتنی مزیدار چیز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اور اللہ والوں سے، علماء ربانیین سے محبت کرنا، یہ کام کی چیز ہے میرے دوستو۔ اس لیے محبت کی، محبت ایسی چیز ہے کہ جن کے پاس وہ مقام نہ ہوگا لیکن صرف محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس محبت کی برکت سے اس محب کو وہی مقام دے دیں گے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ محبت کتنا اونچا مقام ہے۔ تو محبت کا مزاج ہے کہ باتیں کرنا، محبوب کو دیکھنا۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ کتنا عجیب و غریب ہے، کیسا محبت بھرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تین چیزیں محبوب ہیں، عطر خوشبو یہ محبوب ہے. دادا عطر کے لیے مسئلہ یاد رکھے, لوگوں نے اپنی جیب میں عطر کی شیشی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے بعد دھنا دھن ہر ایک کو لگا رہے ہوتے ہیں. مسجد میں بھی گھسے سب کو لگایا, حرمین شریفین میں بھی بڑے ذوق سے لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا ذوق ہے لگانے کا, تو ذوق تو اچھا ہے لیکن جو چیز لگائی جا رہی ہے اس میں بھی تھوڑا سا ذوق پیدا کر لیں, کیونکہ بازے خوشبو ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو لگاؤ تو اگر دادا لگائے تو پوتے تک خوشبو آ رہی ہوتی ہے, اور دادا لگائے تو دادا کے سر میں درد ہو تو اس کے پوتے کے بھی سر میں درد ہوتا ہے. اور پھر اگر منع کریں تو وہ عاشق رسول صاحب حدیث شریف سناتے ہیں کہ خوشبو منع نہیں کرنی چاہیے. تو میرے پیارے دوستو حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ جس سے سر میں درد ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہے, ان کا تو حال یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسی خوشبو لگائی بھی ہو نا, اب آپ تصور کریں کہ ان کو اتنی اذیت ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں اس کے ساتھ نہیں, دس آدمیوں کے بعد اس کے جا کے کھڑے ہوتے ہیں. پھر بعض لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ وہ مسجد کے صفوں میں بھی لگا دیتے ہیں. بھائی آپ کو ایک چیز پسند ہے, اچھی بات ہے, آپ کو اسے مناسبت ہو گئی, اچھی بات ہے, لیکن خدا کے لیے دوسروں کی جان پر رحم کرو. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خوشبو کوئی لگانے کا ذوق ہے تو جس آدمی کو خوشبو لگانی اس سے پوچھیں, جناب یہ خوشبو آپ لگانا پسند کریں گے؟ بیٹا آپ لوگ ادھر آ جاؤ, آپ دونوں ادھر آ جاؤ, شابش. وہ خوشبو پیش کرے, کیا جناب آپ یہ خوشبو لگانا پسند کریں گے؟ یہ دیکھ لیجئے آپ کی طبیعت پہ تو بوجھ تو نہیں ہے. وہ کہہ دے کہ نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. سونگا اس نے کہا جی مجھے کوئی پریشانی نہیں, آپ نے وہ خوشبو لگا دی. کیونکہ انسان ہے, ہمارے میرا ایک جگہ سفر ہوتا ہے, وہاں ایک صاحب ہے, وہ بیچارے کا حال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی خوشبو نہیں لگا سکتے, وہ کوئی بھی خوشبو, کیا عود ہو, کیا شمامہ ہو, کیا گلاب ہو, بیچارہ بس اس بیچارے کا عذر ہے. اب اس کو کوئی کچھ کہے گا کیا؟ بس اس بیچارے کا ایک عذر ہے اور وہ معذور ہے, آپ اس کو کچھ نہیں بول سکتے, کیونکہ جہاں خوشبو پہنچی یعنی وہ لگانا تو دور کی بات, اس کے قریب کوئی خوشبو والا آدمی آ جائے اس بیچارے کے سر میں درد ہو جاتا ہے. کوئی بھی اچھی سے اچھی بڑھیا خوشبو بھی ہو, کیمیکل بھی نہیں دیسی خوشبو بھی, اچھی والی بھی خوشبو ہو, اس بیچارے کے سر میں درد ہو جاتا ہے. اب اس کا ایک عذر ہے, ہم اس کو کچھ بول تو نہیں سکتے نا, اور بولنا بھی نہیں چاہیے. تو میرے پیارے دوستو یہ بھی ایک ذوق ہے. دادا اس لیے فرمایا کہ عطر مجھے محبوب ہے, خوشبو لگانا ایک ذوق ہے اور ایک اچھی چیز ہے. لیکن یہاں عطر سے مراد یہ شوشاں والے عطر نہیں ہے, شوشاں شوں اس سے مراد عطر ہے, عطر جیسے عود ہو, گلاب ہے, شمامہ ہے, مشک ہے وغیرہ وغیرہ, جو دیسی کہلاتے ہیں اس کی مراد ہے وہ. بہرحال اگر دوسری خوشبو بھی لگاتا ہے تو اب اس کا ذوق ہے, کیا کرے. دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ المرأة الصالحہ, نیک بیوی, نیک عورت, فرمائی یہ مجھے بہت محبوب ہے. ایک خود ایک بڑی نعمت ہے نیک بیوی. لہذا جس کو ملے کتنی بڑی نعمت کی بات ہے, اور ذرا تصور کریں کہ جب زمانہ ایسا ہو تو کیا کہنا, بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہمارے دین میں, جو ہمارے دین میں تعاون کرے اور ہماری امانتوں کی حفاظت کرے, ہمارے گھر کی سلکا صفات میں سے کہ امانت شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو, شوہر کی طرف مائل ہونے والی ہو اور شوہر کو مائل کرنے والی ہو. یہ محبت والی. تو آپ نے فرمایا المرأة الصالحة مجھے پسند ہے. اور تیسری چیز فرمائی الصلاة قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ، کیسا عجیب جملہ نماز کے لیے تو آپ نے فرمایا. وجہ کیا ہے؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں نماز آنکھوں کی ٹھنڈک اس لیے فرمائے کہ نماز میں اللہ تعالی سے بندہ ملاقات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، اس بات کا مزہ ہے. اسے حضرت والا رحمت اللہ علیہ ایک شعر سنایا کرتے تھے، سر رکھ کر تیری چوکھٹ پہ پھر سر کو اٹھانا بھول گئے. واہ واہ واہ، دیکھو یہ بھی تک مزہ ہے نا، طویل سجدے کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام فرماتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت فرماتے تھے. کیا لوگ ہیں، اسلاف کی ایک جماعت، اسلاف کی ایک جماعت جو قرآن کریم مکمل کرنے والی، ایک ایک دو رکعت میں پورا، پورے ایک رات میں پورا قرآن کریم. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، رمضان المبارک میں معلوم معمول تھا ایک کلام، ایک قرآن شریف رات کو، ایک قرآن شریف دن کو، کیونکہ رات پہلے آتی ہے نا رمضان کی. ایک کلام پاک رات کو، ایک کلام پاک دن کو، اور ایک کلام پاک پوری تراویح میں پورا مہینہ. تو اگر 30 رمضان ہے 61 قرآن کریم کی تلاوت رمضان المبارک میں فرماتے تھے. کیا لوگ ہیں، اللہ اکبر. حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا وحالات میں لکھا ہے، امیر الروایات جو کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات، وہ حضرت امیر ایک بزرگوں کے صحبت میں رہنے والے گزرے، انہوں نے لکھا ہے، کہنے میں نے خود سنا اس شخص سے کہ جب یہ بات حضرت بات پتہ چلی کہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ عصر سے لے کر مغرب تک پورا قرآن کریم کی تلاوت فرما لیتے ہیں، عصر سے لے کر مغرب تک پورے قرآن کریم کی تلاوت. کہتے ایک بات چلی، وہی بات ہے نا کہ ان چیزوں کو ہم عقل سے تولتے ہیں. کسی نے کہا، فرمائش کی کہ حضرت آپ قرآن کریم سنائیے. کہتے وہاں ایک پل تھا، اس پل پر حضرت تشریف فرما ہوئے اور ایک مجمع حضرت کے سامنے بیٹھا اور اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ سے تلاوت شروع کی. کہہ رہے تلاوت کیا تھی، ایسا تھا کہ دل پر ہمارے اللہ تعالی کی رحمت کا مینا برس رہا ہے، انوارات کی بارش ہو رہی ہے، اور حضرت ایسی پیارے اور عمدہ انداز میں تلاوت فرما رہے ہیں. تھوڑا سامنے ہو جاؤ. کہا عالم یہ ہوا مغرب سے پہلے حضرت کا تلاوت سورہ ناس پر ختم فرمائے. فرماتے اس مجلس میں جو شخص تھا وہ فرماتے کہ میں نے خود ان سے یہ بات سنی، کہتے میں نے خود اپنے کانوں سے وہ حضرت کا قرآن کریم سنا. تو قرآن کریم پڑھنے کا خود ایک ذوق ہے، اور پھر وہ قرآن کریم نماز میں ہو، یہ دونوں اگر مل جائیں تو کیا کہنا، نور علی نور ہے. سبحان اللہ. تو اس نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس لیے اللہ تعالی کی محبت کی لذت اور مزہ اور معرفت ملتی ہے تو نماز سے رغبت اس کو ملتی ہے، مسجد میں بیٹھنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے، مسجد سے دل لگتا ہے میرے دوست. اور وہ لذت کیا ہے کہ سر رکھ کر تیری چوکھٹ پہ پھر سر کو اٹھانا بھول گئے، اور ہوٹوں سے لگا کر پیمانہ پھر ہوش میں آنا بھول گئے. واہ واہ، سبحان اللہ. اللہ تعالی یہ لذت ہمیں عطا فرما دے. تو اس لیے فرمایا کہ نماز نماز کو، یہ محبت کی وہ ادا ہے محبوب سے باتیں کرنا، محبوب سے چیٹنگ ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں، کلام ہو رہا ہے. اور فرماتے میرے شیخ محبت کی ادا کیا ہے کہ اللہ تعالی کی محبت، محبت کی ایک ادا کہ محبوب کی محبت میں کھانا پینا بھول جاتے ہیں. آپ دیکھیے دنیاوی کتنی چیزیں محبت ہے، کرکٹ چل رہا ہے نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، گیم کھیلنے والے سے پوچھے نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، چاہے کا عاشق بھی ہو چاہے سامنے رکھ دے اور ویڈیو گیم ہاتھ میں پکڑا دے یا اس کا پسندیدہ گیم پکڑا دے، پھر جناب نہ چائے کا ہوش، کھانا رکھا ہو کھانے کا ہوش نہ ہو. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جن کی سنن ترمذی بڑی عجیب و غریب، اللہ تعالی نے خدمت لی حدیث شریف کی ان سے، ان کا انتقال اسی طرح ہوا کہ علم میں مشغول تھے، مطالعے میں، ساتھ میں کھجوروں کا ٹوکرا رکھا تھا، پڑھ رہے ہاتھ بڑھ رہے کھجور کھاتے جا رہے، کھاتے کھاتے عالم یہ ہوا یہی ان کی موت کا ذریعہ بنا، ہوش ہی نہیں. تو دیکھو ذوق کی بات ہے، ایک مطالعے کا ذوق ہے، ایک علم کے حصول کا ذوق ہے، اور اس سے بھی دنیا سے، دنیا اور مافیا سے بے خبر. اس لیے کہتے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مطالعہ فرما رہے تھے، جو علم کا ذوق ہے ایک چیز ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آخری ایام تک کتاب ہاتھ سے نہیں چھوٹتی تھی، حالانکہ علامہ صاحب کا عالم یہ تھا کہ چلتا پھرتا کتب خانہ تھے، اگر ایک کتاب کو ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے پھر اس کے بعد زندگی بھر ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد اس کتاب کو زندگی میں دوسری دفعہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، لیکن 20-20 برس کے بعد بھی اس کی عبارت ایسی پڑھتے تھے جیسے کتاب دیکھ کے پڑھتے عبارت. اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب معجزہ ان کو عطا فرمایا تھا، ایک عجیب نعمت عطا کی تھی، اسے کہتے تھے چلتا پھرتا کتب خانہ تھا حضرت. اور عالم یہ تھا کہ جناب علامہ صاحب کی شادی بڑی تاخیر سے ہوئی، دیر سے ہوئی تھی، 35 برس کی عمر کے بعد شادی پر راضی نہیں ہوتے تھے، ان کی بھی شادی زبردستی کرائی گئی، شادی ہو گئی، ایک دن گزرا، دو دن گزرا، تین دن گزرے، جناب گھر ہی نہیں جا رہے، کیا وہی کتابوں میں لگے ہوئے. وہ تو محتمیم صاحب کو جب پتا چلا تو لائبریری میں تالا ڈلوا دیا، پھر گھر گئے. ایک عجیب، یعنی دیکھو یہ بھی ایک ذوق ہے، لیکن گھر جا کے پھر جو جملہ فرمایا وہ بھی الگ ہے. تو علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ دیکھا کہ بعض دفعہ لائٹ بند ہے اور اندھیرے میں ہلکی ہلکی جو روشنی آ رہی ہوتی ہے اس روشنی میں کتاب پڑھ رہے ہیں بڑھاپے کی حالت میں. پوچھا یہ کیا؟ فرمایا بس کیا کہیں، اس کے بغیر دل ہی نہیں لگتا. ہمارے ایسے ایسے اکابر گزرے ہیں اللہ اکبر، جنہوں نے چاند کی روشنی میں اپنا مطالعہ کیا کرتے تھے، جس میں علامہ علوسی اور سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کبھی خود فرماتے ہیں کہ کنت اطالع فی ضوء القمر، کہ میں چاند کی روشنی میں مطالعہ کرتا تھا. کیوں؟ چراغ کے پیسے نہیں تھے، چراغ میں تیل ڈالنے کے پیسے نہیں تھے. کہتے کہ وہ عالم تھا کہ لڑکے میرے ساتھی میرا مذاق اڑایا کرتے تھے اور میں سنتا تھا، برداشت کرتا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرے ہاتھ سے تفسیر روح المعانی لکھوائی، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے تفسیر روح المعانی لکھوائی تو وہی عمرا، وہ امیر لڑکے جو میرا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ میری جوتی اٹھانے لگے. تو یہ بھی ایک ذوق ہے میرے دوستوں، محبت کے اندر کہ کھانا پینا بھول گئے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس بندے پر کہ کسی کو علم کا ذوق دے دے. آہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, اس شعر کا سیاق و سباق یہ ہے. حضرت برطانیہ جائے کرتے تھے یو کے, حضرت کے کافی اسفار ہوئے, تو ایک مرتبہ حضرت اپنی گاڑی میں تشریف لے جا رہے تھے تو برابر کی گاڑی میں ایک نظر پڑی تو کتا آگے بیٹھا ہوا تھا فرنٹ سیٹ پر. تو وہ جو مالک تھا وہ مالک لالی پاپ کھا رہا تھا, وہ لالی پاپ کتے کے منہ میں ڈالتا پھر وہی لالی پاپ اپنے منہ میں ڈالتا. اور پھر ایک یہ بھی منظر دیکھا کہ حضرت کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد چہل قدمی فرماتے تھے, یہ معمول تھا اور بڑے کام کی چیز ہے. صبح کی سیر, صبح کی ہوا, میرے شیخ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے, صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا. یہ ہوا خوری صبح کی, چہل قدمی کرنا, ٹہلنا, چلنا صحت کے لیے بڑے مفید ہے. تو فرمایا کہ اب لوگ کتا لے کے نکلتے, خود میں نے منظر دیکھا آسٹریلیا میں ایک صاحب کتا لے کے نکلے, اس بیچارے کا نیند سے برا حال ہو رہا ہے لیکن وہ کتا اپنی سگ مستیوں میں لگا ہوا تھا. مشہور تو ہے خر مستی ہے نا, تو میں نے یہاں ذرا تبدیل رد و بدل کر دیا, سگ مستی میں لگا ہوا تھا. وہ کتا اپنے مالک کو ٹہلا رہا تھا, کبھی اس کو وہاں لے کے جاتا, کبھی وہاں لے کے جاتا, کبھی وہاں. اب اس کا نیند سے برا حال ہے. تو ساتھی تھے, میں نے کہا دیکھو کیا حال ہے اس بیچارے کا, لوگ کتے کو ٹہلانے نکلتے ہیں, کتا اپنے مالک کو ٹہلانے نکلا ہوا ہے. اب عالم یہ کہ کتا تو پتا ہے کتا ہے, جہاں پر اس کا جی چاہے وہ اپنی پوزیشن ایسے بناتا ہے اور اس کے بعد وہیں پر ہگنا شروع کر دیتا ہے. وہ جو سگ ہے مسٹر ہگ ہو جاتا ہے. اب جو کتے کا مالک ہے وہ کیا کرتا ہے, جب کتے کو ٹہلانے سے پہلے لازمی اپنے پاس تھیلی رکھے گا, جیسے ہی تھیلی وہ اپنی پوزیشن بناتا ہے وہ فوراً مالک بھی اپنا کام شروع کرتا ہے, ہاتھ میں دستانہ چڑھاتا ہے وہ تھیلی اور کہتا ہے کہ نہیں صاحب آپ کا قیمتی لینڈ اگر زمین پر لگ گیا تو اس کے بدلے میں 500 پاؤنڈ کا جرمانہ دینا پڑے گا. تو وہ اپنا ہاتھ میں اس کے لینڈ لیتا ہے, پخانا اس کا, سرگین سگ یعنی کتے کا پخانا اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. اس پر حضرت نے شعر فرمایا, سبحان اللہ, اب سنیے, کسی کو ذوق گلاب ہے, کسی کو ذوق گلاب ہے, کسی کو ذوق کلاب ہے. کلاب جمع ہے کلبن کی اور کلب مانے کتا. کسی کو ذوق گلاب ہے, کسی کو ذوق کلاب ہے, کوئی جنابت میں ہے مبتلا اور کوئی عالی جناب ہے. واہ, کوئی جنابت میں ہے مبتلا اور کوئی عالی جناب ہے. تو میرے پیارے دوستو, دنیا کے ایسی مشغولیاں ہیں, ایسی دلچسپیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم کھانا پینا بھول جاتے ہیں. جیسے کرکٹ ہے, جیسے گیم ہے, جیسے انٹرنیٹ ہے, کمپیوٹر ہے. ایک صاحب کہنے لگے نا, میرا بیٹا جو ہے نا ایسی جنرل نالج ہے اس کی اور اتنی اس کو معلومات ہے, گھنٹوں تو وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے ان صاحب سے پوچھا, بڑی اپنی بیٹی کی بڑی تعریفوں میں لگے ہوئے تھے, بہت دیر تک ہر وقت کمپیوٹر میں لگا اور کیا کیا چیزیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کا کمپیوٹر رکھا ہوا کہاں پر ہے, کہنے لگے کہ اس کے کمرے میں ہے. میں نے کہا اچھا آپ ایک کام کریں نا, اتنے کمرے میں ہے آپ کو کیا پتا وہ کیا کرتا ہے. کہنے لگے نہیں, امام حرم کی تلاوت کی آواز آتی ہے ہمیں, मैंने कहा चूहे का यही तो कमाल है, चूहा यहां घुमाओ, तिलावत वहां घुमाओ, कहीं मशरिक कहीं मगरब। मैंने कहा अच्छा एक काम करें, जब इतना ही पढ़ा लिखा है आपके, कितने कहा हम मियां बीवी एक बेटा ही तो है, और मैंने कहा फिर एक काम करें आपके घर में तो इतना शोल शराबा है भी नहीं, शोरोगुल है नहीं, अपने बेटे का कंप्यूटर जो ना लाउंज में रख दे, कह रहे तुम यहां पढ़ो। मैंने कहा हां लेकिन होगा ये कि आपका बेटा शोर बहुत मचाएगा और कहेगा आप मेरी पढ़ाई के दुश्मन है। उन्होंने कहा अच्छा चलो, उन्होंने तजर्बा, मैंने कहा तजर्बा करके तो देखे, तजर्बा किया, कह रहे उसने तो खाना पीना छोड़ दिया, वो बातें सुनाई के बस, क्योंकि आजकल हाल भी है ना कि औलाद जो है वो मां बाप को बातें सुनाती है। कहा उसने एहतजाज किया, स्ट्राइक की, खाना पीना छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा माशाल्लाह आप भी दुनियावी पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे कौन दुनिया का सब्जेक्ट बताइए, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है इंसान जिसमें पांच पांच छह छह घंटे लगाए, कौन सा ऐसा मजमून है स्कूल कॉलेज का, कोई ऐसा मजमून आप बता दीजिए कि जिसमें इंसान इतना मशगूल हो कि पांच पांच छह छह घंटे पढ़े, है कोई जवाब? माशाल्लाह इंजीनियर हजरात भी यहां तशरीफ फरमाए, है कोई ऐसा सब्जेक्ट इंजीनियर डॉक्टरी का? तुमने कहा फिर क्या चीज है उसमें कि इंसान ऐसी चीज के जिसमें पांच पांच छह छह घंटे लगातार पढ़े जा रहा है और सात सात आठ आठ घंटे। तो मैंने कहा आजी साहब आप बहुत सादा हैं, ये दिलचस्पी की चीज ये नहीं है, कुछ और है कि इंसान को होश नहीं होता कि मैं रातों को क्या कर रहा हूं, तनहाई में क्या कर रहा हूं, और घंटों जिस दिलचस्पी की चीज में लगा होता है हकीकत में वो उसकी जिंदगी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर रही होती है। अलबत्ता अल्लाह ताला ने का जो इल्म है ना, इस इल्म में अल्लाह ने ऐसी लज्जत रखी है, इसलिए तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह मुताला करते करते बस हालत अजीब हो गई। फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला ने इस मुताले में जो कि इल्म जिसको कहते हैं ऐसी लज्जत रखी है कि इंसान सौ औरतों से शादी करे उससे ज्यादा लज्जत तो इसके एक इल्म के मसला सीखने में लज्जत रखी है। तो मोहब्बत का ये मकाम है कि मेरे प्यारे दोस्तों मोहब्बत में खाना पीना भूल जाता है। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसी का नाम रोजा है कि सुबह से लेकर शाम तक तुम हमारी मोहब्बत में भूखे प्यासे रहो। सुभान अल्लाह। लेकिन रखो रो मोहब्बत मोहब्बत से, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए नहीं जी। जो आदमी रोजे रखता है बड़ा फिट रहता है, साइंस कहती है कि साल में एक दफा ऐसे ही भूखा प्यासा रहना चाहिए, इससे आपका स्टमक, आपका मैदा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका लिवर सिस्टम और आपकी सब चीजें बहुत ही कंट्रोल में आ जाएंगी, परफेक्ट वो हो जाएंगी, बेहतरीन हो जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों शरीयत का जो जौक हमें सिखाया वो मोहब्बत का जौक सिखाया, अगरचे उसके दुनियावी मुनाफे हैं लेकिन आप किसी काम को अगर कीजिए मोहब्बत की वजह से कीजिए। लगा मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक अंधा था, जुमे के दिन उसने नमाज जुम्मे के जाने से पहले आंखों में सुरमा लगाया, तो उसकी बीवी ने कहा अबे अंधे तू क्या सुरमा लगा रहा है, तेरी भी तो आंखें ही नहीं है। तो उसने कितना अजीब जवाब दिया, उसने कहा न तुझे सुरमा मैंने अपने लिए लगाया न तेरे लिए लगाया है, बल्कि जिसको दिखाना है उसके महबूब की अदा है सुरमा लगाना, बस मैंने इस वास्ते सुरमा लगाया है। इसको कहते हैं जौके मोहब्बत, और यही वो जौक है मेरे प्यारे दोस्तों जिसकी कमी है, क्योंकि हम शरीयत के हर हुक्म को अपनी अकल पर तौलते हैं। کہ صاحب اس کی حکمت کیا ہے. حکیم الامت تھانی رحمت اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا تھا کہ اس کی حکمت کیا ہے, تو حضرت پوچھتے تھے کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کی حکمت کیا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں اس پوچھنے کی حکمت کیا ہے. تو کہتا تھا کہ حضرت حکمت معلوم ہوگی, حکمت معلوم ہوگی تو عمل کرنے میں مزہ آئے گا, یہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. فرمایا اگر کسی وجہ سے وہ حکمت ختم ہو جائے پھر کیا ہوگا, جو انسان ہے کبھی حکمت ختم بھی ہو جاتی ہے. اب کہتے ہیں کہ جی روزہ رکھنے سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے, لیکن آپ تجربہ دیکھیں پہلے دن روزہ رکھتا ہے اور آدمی بیمار ہو جاتا ہے. جو آدمی روزہ نہ رکھے جب کئی دن بعد روزہ رکھتا ہے نا بیمار ہو جاتا ہے, اکثر بیمار ہوتے ہیں, ہاضمہ خراب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ صبح جو ہمارے گیٹ بند ہوتے ہیں نا, ہمارا منہ بند ہوتا ہے, افطار میں جب ہمارا منہ کھلتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کبھی ہم نے کھانا کھایا ہی نہیں ہے, ایسا ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ یا اللہ. اس لیے ہمارے جو دوست ڈاکٹر ہیں نا جو کلینک کرتے ہیں کہتے ہیں رمضان میں شام کو ہمارے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں, اور کہا سب وہی ہوتے ہیں جن کو رائزک لگا رہے ہوتے ہیں. کہتے وہ ہمارے دوست ہیں وہ کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں اور اس کے بعد اوپر سے تربوز کھاتے ہیں. کہا سمجھاتے ہیں خدا کے لیے کام نہ کرو. تو پھر میں نے ڈاکٹر کو سمجھایا, میں نے کہا خدا کے لیے تم یہ کام نہ کرو, تم اپنی روزی پہ لات مت مارو, اللہ نے تمہاری روزی اسی میں رکھی ہے کہ وہ چاول کھائیں اوپر سے تربوز کھائیں, پیٹ خراب ہو تمہارے پاس آئے, تم اپنا کام کرو چھوڑو ان کو, تم اپنی روزی کی فکر کرو. یہ بات اس لیے بولی, اس لیے نہیں بولی کہ اچھا میں ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں, میں نے اس لیے بولی, میں نے کہا کہ کہتے کہ میں ان کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا میری مانتے نہیں ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ نے تمہاری روزی رکھی ہے, بس چپ کر کے جو ہے نا تم انجیکشن لگاؤ اور اپنی ڈرپے لگاؤ اور اپنا کام کرو بس. تو میرے پیارے دوستو ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب آپ دیکھیے عقل جو ہے عقل کی حد کو میرے شیخ سمجھاتے ہیں. دیکھو قاعدہ ہے کہ جہاں سے کوئی چیز آ سکے وہاں سے واپس بھی جا سکتی ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جہاں سے کوئی چیز واپس آئے تو وہاں سے جہاں سے کوئی چیز آئے وہاں سے واپس بھی جا سکتی ہے. مثلا بکری کے تھن سے دودھ نکلا, اب آپ مجھے بتائیں اگر میں یہ کہوں کہ بکری کے تھن میں دودھ واپس بھی چلا جائے یہ بات عقل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بات اسے کوئی شخص سے انکار کر سکتا ہے؟ بھائی عقل کہہ رہی ہے جب تھن سے دودھ نکلا, جس تھن سے دودھ نکلا اسی تھن میں واپس بھی چلے جانا چاہیے, یہی عقل ہے نا, عقل کے خلاف تو نہیں ہے نا یہ بات. لیکن آپ مجھے عملی طور پہ کام کر کے دکھا دیں کہ جس بکری کے تھن سے دودھ نکلا اسی بکری کے تھن میں دودھ واپس بھی چلا جائے, ممکن ہے؟ پھر جب ہم نے پیشاب کیا تو جب آب پیش کیا تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم پیشاب واپس بھی لے سکے, پخانا کیا ہونا چاہیے کہ پخانا واپس بھی چلا جائے. اب اس ٹیکنالوجی پہ ذرا کر کے دکھائیں, بھائی عقل کے خلاف تو نہیں نا, میں نے کوئی بات عقل کے خلاف بولی, ہماری عقل کہتی ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ عقل کی ایک حد ہے. اور یاد رکھیے گا مشاہدات تجربہ اس کو عقل پر فوقیت حاصل ہے. لیکن مشاہدے کی جو ایک مشاہدہ یعنی کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا یا کسی چیز کو خود از خود محسوس کرنا اس کی اہمیت ہے. اور وہ اس اہمیت کی دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی سے آپ کہو کہ یار دیکھو تم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو اس اللہ والے کی صحبت سے تمہارے دل کے اندر اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوگی, آخرت کی فکر پیدا ہوگی, گناہوں سے نفرت ہوگی, اعمال صالحہ کی طرف رغبت ہوگی. اب وہ کہے کہ دلیل دکھاؤ, کیا دلیل ہے؟ جیسے پارس پتھر جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کوئی لوہا اس پتھر سے مل جائے تو وہ لوہا سونا بن جاتا ہے. پارا مولا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرماتے تھے کہ پارس پتھر سے ایک لوہے نے کہا, ایک لوہا آیا کہ بھائی ہم نے آپ سنا ہے کہ جو آپ سے ٹچ ہو جاتا ہے, مس ہو جاتا ہے, وہ لوہا سونا بن جاتا ہے. تو یاد رکھیے جتنی با کمال چیزیں ہوتی ہیں سب میں توازو ہوتی ہے. پارس نے کہا کہ بھائی سنا ہم نے بھی یہی ہے. کہا دلیل دو, سائنٹیفک فارمولا بتاؤ, آرگینک فارمولا بتاؤ, سائنٹیفک دلیل دو. تو معروبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پارس نے کہا دلیل نہ پوچھو, مس ہو کے دیکھ لو, ٹچ ہو کے دیکھ لو, مجھ سے مل کر دیکھ لو, تمہارا سونا بن جا, یہ خود سونا بن جانا یہ خود سب سے بڑی دلیل ہوگی. معروبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آہن کے بپارس آشنا شد, آہن کے بپارس آشنا شد, وہ لوہا جو پارس سے مل جاتا ہے فل فور بصورت تلا شد, وہ فوراً سونے کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. لہذا اسی لیے فرماتے تھے میرے شیخ تم اللہ والوں سے دلیل پوچھتے ہو, تم اللہ والوں سے مل کے دیکھو, ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر دیکھو, اس کے بعد اپنے دل کی حالت اور اپنے دل کی کیفیات کو دیکھ لینا, خود پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صحبتوں کے اندر کتنا اثر رکھا ہے اور کتنی مؤثر ہے یہ صحبتیں. اس لیے فرماتے کہ دیکھو عقل پر ہر چیز کو مت تولو کیونکہ عقل محدود ہے, عقل محدود ہے. اب آپ دیکھیے اور سائنٹیفک بنیادوں پر شریعت کو تولنا یہ خود ایک بڑی حماقت ہے, سائنس پر شریعت کو تولنا یہ خود ایک حماقت ہے, کیونکہ سائنس کے جو تجربات, چونکہ نئے نئے تجربے آتے ہیں تو یہ پرانی تھیوری کو خود ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں, ریفیوز کر دیتے ہیں. مثلاً ایک تھیوری آئی, ایک شخص ہے اس کا نام ہے ڈارون, اس نے کہا انسان پہلے بندر کی اولاد تھا, انسان پہلے بندر کی اولاد تھا. اس نے ایک تھیوری پیش کی, وہ بندر تھا جنگل میں تھا, اس کے پیچھے خارش شروع ہو گئی, وہ دم رگڑا تھا پیچھے رگڑتا تھا, رگڑتے رگڑتے دم جھڑ گئی, خارش ختم نہ ہوئی, بیچارے کو کوئی آئنمنٹ اور کریم ایسی نہ ملی. اب اس کے بعد اس نے بے چینی سے چلنا دوڑنا شروع کیا, تو بے چینی تھی تو پاؤں پہ کھڑا ہو کے دوڑنے لگا, آگے چلتے چلتے بھاگتا بھاگتا انسان بن گیا. یہ اس نے تھیوری پیش کی, ڈارون تھیوری کے نام سے مشہور ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا, حضرت کو کسی نے کہا کہ حضرت یہ ایک سائنسدان ہے ڈارون, اس نے تھیوری پیش کی ہے, اس کا جواب لکھیں. حضرت نے فرمایا جواب دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, دیکھو کیسی سادگی, فرمایا کہ جواب دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. کہا حضرت ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا, انسان پیدا کیا, اور وہ کہہ رہے انسان بندر کی اولاد ہے, تو جواب کتنا ضروری ہے دینا. حضرت فرماتے میں یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا وہ کیوں؟ فرمایا دیکھو بھائی ایک بات یاد رکھو, ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا نسب نامہ پیش کرے کہ میرا یہ نسب ہے. اگر ڈارون کہتا ہے میں بندر کی اولاد ہوں تو جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کہیں ٹھیک ہے آپ بندر کی اولاد ہیں. فرمایا کل کو اگر وہ کہے میں کتے کی اولاد ہے تو تم مانو, ہاں بھائی آپ کتے کی اولاد ہیں ہم مانتے ہیں. وہ کہے خنزیر کی اولاد ہے, ہاں بھائی تم ہو خنزیر کی اولاد. فرمایا جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے, اگر وہ کہتا ہے ہم بندر کی اولاد آپ جھگڑا نہ کریں, ٹھیک ہے جی آپ بندر کی اولاد ہیں, ہمیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم اولاد آدم علیہ السلام ہیں, اور آدم علیہ السلام وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اللہ تعالیٰ نے ہمارا نسب نامہ ہمیں خود بتا دیا کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو, اور آدم علیہ السلام وہ ہے کہ ماں خلقت بیدیا, کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کسی چیز کی تخلیق کو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس کو بنایا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا ہے. یہ فرمایا کہ ہم نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، اور پوری کائنات کے اندر، پورے عالم میں آفرینی سے لے کر آج تک اللہ تعالی کے سوا کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ فلاں چیز کو ہم نے بنایا ہے. کیونکہ سب جانتے ہیں، سارے خدا جانتے ہیں، سارے سائنسدان جانتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں. ہمارا یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم دنیا کی کوئی چیز کو بنا سکیں، جس کو تخلیق بولتے ہیں. لیکن ایک پورے عالم کے اندر، پوری کائنات میں ایک اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ میں نے فلاں فلاں چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. تخلیق جس کو کہتے ہیں، خلق السماوات والارض، خلق الاشجار والنبات، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا. خلق الشمس والقمر، تخلیق کو فرمایا اسی میں. لیکن صرف ایک آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما خلقت بیدی، کہ یہ وہ ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو کتنی محبت سے بنایا ہے، کہ جس کو یہ فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ اللہ نے ہمیں بنایا، بتایا کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. مزے کی بات سنیے، وہ ڈارون کے جو فیلو ہیں، سائنسدان ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سالہ پاگل تھا. خود اس کے دعوے کو درد کرتے. تو اس لیے میں عرض ہی کر رہا تھا کہ سائنس کی بنیادوں پر شریعت کی دیوار نہیں کھڑی ہو سکتی. دیکھو، اگر 100 منزلہ عمارت بنانی ہے تو 100 منزلہ عمارت کے لیے جو بنیاد ہوتی ہے وہ بھی 100 منزل کے حساب سے بنائی جاتی ہے. 2 منزلہ بنیاد پر آپ 100 منزلہ نہیں کھڑی کر سکتے. 2 منزلہ بنیاد پر آپ 5 منزل نہیں کھڑی کر سکتے، تو 100 منزل کہاں سے کھڑی کریں گے؟ شریعت کی وہ عمارت جو کہ غیر محدود عظمتیں رکھتی ہے، غیر محدود بلندیاں اور رفتیں رکھتی ہے، میرے پیارے دوستو، اس پر عقل محدود کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. ہاں، صرف ایک چیز ہے جس پر شریعت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور وہ ہے محبت. کیونکہ محبت کی جو بنیادیں ہیں، محبت کا تعلق چونکہ غیر محدود اللہ کے ساتھ ہے، لہذا اس محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو رکھا. اور اس محبت کے ساتھ جو شریعت پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عروج عطا فرماتے ہیں کہ اس کی گردنوں سے غلامی کا توق نکال کر اس کے سر پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجاتے ہیں. وہ عروج عطا فرماتے ہیں. بندہ زمین پر سجدہ کرتا ہے. اب آپ سوچیے، زمین پر سجدہ کر رہا ہے، آسمانوں پر اس کو بلندیاں مل رہی ہیں. اس کو کہاں سے آپ عقل پر تولیں گے میرے دوستو؟ کیا آپ زمین میں جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ تم اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو، اللہ کے لیے مٹ جاؤ، عاجزی اختیار کرو، اپنے کو فنا کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں عروج اور بلندیاں ملیں گی، رفتیں ملیں گی. اب آپ بتائیے، کہاں زمین، کہاں آسمان؟ کیا تول سکتے ہیں آپ اس بات کو؟ عقل پر تولیں گے. اس لیے کہا، عقل پر مت تولو، مٹ کے دیکھو. ہمارے کائنات اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے اپنے کو مٹایا، اللہ نے عزت اسی کو دی. وہ علماء، وہ اولیاء اللہ، وہ مسلمان، یہاں تک کہ وہ کافر بھی، وہ غیر مسلم بھی، جس نے اپنے کو مٹایا، آپ دیکھیں دنیا میں عزت اسی کو ملتی ہے. جس کی چھوٹی سی مثال حالات حاضرہ پر دیکھیں، نیوزی لینڈ میں جو حادثہ ہوا، ایک بہیمانہ جو واقعہ پیش آیا، وہاں کی وزیر اعظم نے ایک عاجزی اختیار کی، مسلمانوں کے پاس چلی گئی. پوری دنیا کے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس کو سراہ رہے ہیں کہ کتنا اچھا کام کیا. دیکھو نا، ایک عزت کی بات تو ہے، ایک غیر مسلم بھی اتنا اچھا کام کرے، یعنی مسلمانوں والا کام، مسلمانوں والے اخلاق جب اس نے اپنائے، وہ ایک انسانیت کی بنیاد پر. ایک بھائی، ایک مذہب ہے، ٹھیک ہے ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ جو ایک بہیمانہ، ایک دہشت گردی کا اتنا ظالمانہ واقعہ ہوا، لیکن اس نے ایک ہمدردی کی بنیاد پر ایک اچھا عمل کیا. میں بھی اس بات پر مجبور ہوں کہ مسجد پر ممبر پر بیٹھ کر اس کی تعریف کروں کہ دیکھو اس نے کیسے مسلمانوں والے اخلاق اپنا کر کیسا دل جیتا سب کا. تو میرے پیارے دوستو، جن اخلاق سے غیر مسلموں کو عزت مل رہی ہے، اگر مسلمان وہ اخلاق اپنائے تو ان کو دنیا کے ساتھ آخرت کی عزت بھی ملے گی۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ مسلمانوں والے اخلاق ہیں آج، جس کو ہم مال، قیمتی مال، اپنے گھر کا مال دوسرے کی جیب میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واہ کیا چیز ہے۔ یہ مسلمانوں والے اخلاق جو کہ ہمیں ہماری شریعت نے جس کی تعلیم دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا اور سمجھایا، جس کو ہم نے ریک میں سجا کے رکھا ہے، آج وہی چیزیں غیر مسلم اس پر عمل کرتا ہے، دیکھو میرے پیارے دوستو، دنیا کا بھی سکون اسے ملا، آج اس کی بھی عزت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، شریعت کو عقل پل نہیں تولا جا سکتا۔ حضرت سید سلیمان ندوی، علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، بڑے علماء میں گزرے ہیں، بڑے اولیاء اللہ میں اللہ نے شمار فرمایا، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، حضرت سے پوچھا، حضرت یہ فقیری کیا چیز ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، تو حضرت نے کیا فرمایا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا، مجھ جیسا طالب علم آپ جیسے عالم کو کیا سمجھا سکتا ہے؟ تو علامہ صاحب کی حالت عجیب ہو گئی، عرض کیا کہ حضرت آپ جواب عنایت فرمائے، تو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا، فقیری اس کا نام ہے کہ اپنے کو مٹا دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اپنے کو مٹا دو، تواضع اختیار کرنا، عاجزی، یہ وہ چیز ہے میرے پیارے دوستو جس میں اللہ تعالی نے عزت رکھی۔ اب آپ دیکھیں نا، چینی کو چائے میں ملاتے ہیں، اب چینی یہ کہہ کے میں مٹوں گی نہیں، اس کو کہا کہ بھائی ہم چمچہ چلا کے تجھے مٹائیں گے، کہتی ہے میں مٹوں گی نہیں، یہ کیا بات ہے کہ تم میری شخصیت کو تم فنا کر رہے ہو، میرا وجود ختم کر رہے ہو۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لہذا آپ دیکھیے، جو چینی چائے میں ملاتے ہیں، چائے میں کپ میں ڈالی جاتی ہے، اور جو چینی مٹتی نہیں ہے، وہ چینی کہاں جاتی ہے؟ بیسن میں گئی، گٹروں میں چلی گئی، ہے نا؟ اور جو چینی مٹ جاتی ہے، خود تو فنا ہو جاتی ہے، لیکن میرے پیارے دوستو، دوسروں کو میٹھا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی خاطر سے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے لیے، دیکھو فرمایا، اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتے ہیں، ان کی شخصیت تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کی وجہ سے دوسرے کتنے اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر تجربہ یہ دیکھا کہ جو لوگ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو مٹنے نہیں دیتے، بلکہ ان حضرات کا تذکرہ، مسلمان تو مسلمان، کافر بھی ان سے عبرت لیتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کو 800 برس پرانے بزرگ ہیں، 800 برس پرانے بزرگ، یورپ کی یونیورسٹیوں میں ان کی مثنوی پڑھائی جاتی ہے۔ آج کسی مسلمان سے کیا، مسلمان سے کہ مثنوی، کہتا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے مثنوی، لیکن یورپ کی یونیورسٹی میں کافر مثنوی پڑھتے ہیں، تھیسس لکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ شخص مسلمانوں کا ایک عظیم اسکالر تھا، کیا گہری باتیں، کیا اخلاق کی، معرفت کی، تعلق معاللہ کی، شریعت کی، کیا وحدانیت کی، توحید کی، عقائد کی، کیا کیا معرفت کی اونچی اونچی چیزیں اس میں، اور مزے کی باتیں، بڑی بڑی باتیں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھائی، چھوٹی چھوٹی مثالوں سے۔ جیسے وہ آہن، لوہے کا، اور ابھی ذکر قصہ ذکر کیا نا، لوہے کا اور پارس کا، کہ لوہے نے پوچھا کہ بھائی آپ کی صحبت میں جو آتا ہے وہ کیسے بن جاتا ہے، سونا کیسے بن جاتا ہے؟ کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، مل کے دیکھ لو، سونا نہ بنو تو کہنا۔ یہ اللہ تعالی نے صحبتوں میں اثر رکھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا جو روزہ ہے، یہ بھی محبت کی ایک ادا ہے میرے دوستو، اس کا نام محبت ہے کہ جس طرح سے محبت میں کھانا پینا بھول جاتا ہے، روزہ بھی اسی چیز کا نام ہے کہ تم ہماری محبت میں کھانا پینا بھول جاؤ، صبح سے لے کر شام تک ہماری محبت میں کھاؤ پیو نہیں، اس کے بعد انعام کیا دیں گے تمہیں؟ اللہ اکبر، اتنا اونچا انعام، اتنا اونچا انعام رکھا کہ جو بندگی کا سب سے اونچا مقام ہے اور وہ ہے تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. میرے شیخ فرماتے تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ تم گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. گناہوں کو چھوڑ دینا اسی کا نام تقوی ہے. کیا مطلب؟ جس طرح سے روزے کے اندر تربوز رکھا ہوتا ہے، شربت رکھا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے میں تھوڑا سا گھوٹ بھی لوں، دل چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا تربوز کھا لوں، تنہائی میں ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کو پتا نہیں ہے. ایک آدمی روزے کے اندر کھاتا پیتا رہے، کسی کو پتا چلے گا؟ چھپ کر کر رہا ہے. لیکن اسی کو تو کہا کہ تم چھپ کر ہماری محبت میں، جبکہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، تم کھاتے پیتے نہیں ہو، جبکہ پاس تمہارے کھانے پینے کا موقع بھی موجود ہے، بس تمہارے اسی چھپے ہوئے عمل کی وجہ سے ہم تمہاری گردن سے غلامی کا تاغ نکال کر تمہارے سر پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجا دیں گے. جبکہ حلال چیزوں سے تم بچے، روزہ کیا ہے؟ حلال چیزوں سے بچنا ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں ایک مہینے مشق کرائی جا رہی ہے کہ تم حلال سے بچو، تو فرمایا جو حلال سے بچے گا حرام سے کیوں نہ بچے گا. یہ مشق ہے، یہ ٹریننگ ہے، ایک مہینے کی مشق کرائی جا رہی ہے یہ روزہ. اس لیے میرے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، روزہ کیسے رکھو؟ محبت سے رکھو. کہ اللہ کی محبت میں، یہ تھوڑی کہ رمضان شریف کا روزہ رہا ہے میری مصیبت، صبح سے شام تک کھانا پینا نہیں پڑے گا، یا اللہ کیا حال ہوگا. اس لیے کہتے ہیں نا، ایک صاحب تھے، میرے شیخ سناتے تھے، ایک مولوی صاحب گئے کسی گاؤں میں اور رمضان سے پہلے جا کر اعلان کیا، بھائی دیکھو جب یہ 29 یا 30 شعبان ہوگی نا تو رمضان شریف آئیں گے. گاؤں والوں نے پوچھا کہ رمضان شریف کہاں سے آتے، کہ رمضان شریف میں کیا ہوتا ہے؟ کہا رمضان شریف میں صبح سے لے کر شام تک نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. تو رمضان، انہیں پوچھا رمضان شریف یہ آتے کہاں سے، تو بتایا مغرب کی طرف سے آتے ہیں. تو مغرب میں چاند نظر آتے ہیں نا، کہا مغرب کی طرف سے آتے ہیں. تو وہ مولوی صاحب نے سمجھایا کہ بھائی دیکھو روزہ رکھنا یہ ضروری بات ہے، اچھی بات ہے، تمہیں فائدہ ہوگا. اب وہ سب بیٹھے تو دیہاتیوں کی جرگا بیٹھا، کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے، صبح سے شام تک کھانا پینا نہیں ہے. مولوی صاحب یہ بات سمجھا گئے، کہا کچھ کرو بھائی. تو آپ سے فیصلہ ہوا کہ بھائی جب 29 تاریخ ہوگی چاند کی، شابان کی، تو ہم سب چلے جائیں گے مغرب کی طرف، وہاں دیکھیں گے رمضان شریف ہے تو اس کو آنے سے روکیں گے. ویسے فرماتے ہیں کہ آدمی اونٹ پر بیٹھ کر آ رہا تھا، شام کا وقت تھا، شام ڈھلے تو سارے ڈنڈا بردار جمع ہو گئے. پوچھا رہے بھائی اے تیرا نام کیا ہے؟ وہ بےچارا گھبرا گیا، اس نے کہا بھائی میرا نام رمضان علی ہے. مارے سالے کو یہی ہے جو روزہ فرض کرتا ہے. وہ ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے دوڑے، وہ پریشان کی کیا ہوا، بھاگا بیچارہ، پلٹ کر بھاگا. وہ پریشان کہ میں نے کیا کیا، کوئی قصور بتاؤ میرا، کوئی کیا ہے، کیوں میرے ساتھ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. اب وہ جناب رمضان گزرا، وہ مولوی صاحب واس کہتے تھے مختلف گاؤں میں، رمضان کے بعد آئے کہ چلو بھائی رمضان کی مبارکباد دے اور بتائے کہ رمضان کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے. دیہاتیوں سے پوچھا بھائی تم نے روزہ رکھا؟ کہا نہیں ہم نے تو روزہ نہیں رکھا. بھائی کیوں نہیں روزہ رکھا؟ رمضان شریف آئے تھے. کہا نہیں ہمارے ہاں تو آئے نہیں. کہا کیسے؟ کہا وہ آنے لگے تھے، ہم نے ڈنڈے مار کر آنے نہیں دیا، گھسنے ہی نہیں دیا، اس لیے ہم نے روزہ بھی نہیں رکھا. تو میرے پیارے دوستو، روزہ اس کا نام نہیں ہے، یہ تو محبت کا ایک تعلق ہے بندے کا اللہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، دنیا کی محبت میں یہ حال ہوتا ہے کہ کھانا پینا بھول جاتا ہے، ہماری محبت میں صبح سے لے کر شام تک تم نہ کھاؤ، اس کے بدلے میں ہم تمہاری گردن سے غلامی کا تاخ نکال کر تمہارے سروں پر اپنے دوستی اور ولایت کا تاج سجائیں گے. اس لیے میرے پیارے دوستو، رمضان کی تیاری کریں. رمضان کی تیاری بھی ایک چیز ہے. اب آپ دیکھیے رمضان کی تیاری دنیا کے تاجر کیسے کرتے ہیں. امپورٹر جو ہے رمضان کی تیاری کم از کم 6 مہینے پہلے کر لیتا ہے. صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ چھ مہینے پہلے کہ جی مال منگوا لو، کپڑا منگوا لو، فلا چیز منگوا لو، چھ مہینے پہلے. اور جو ہول سیلر ہوتا ہے وہ تین مہینے پہلے تیاری کر لیتا ہے، تین سے چار مہینے پہلے تیاری کرتا ہے کہ اسے آپ مال لگ کے رکھ لیں. اور وہ جو ریٹیلر آتے ہیں پھر رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ریٹیلر جو ہے وہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے دنیا کے تاجر بھی رمضان کی ظاہری معیشت کے اعتبار سے اس کی تیاری چھ مہینے پہلے، چار مہینے پہلے اور دو دو مہینے پہلے کرتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو، اسی طرح سے جو آخرت کی تجارت کی فکر میں ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ مہینہ اس طرح گزرے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ رمضان شریف کا مہینہ تم جیسے گزارو گے پھر پورا سال تمہارا ویسا گزرے گا. اس لیے وہ اس بات کی تیاری کرتے ہیں کہ اپنی تیاری مکمل کر کے وہ رمضان شریف کا مہینہ اپنے شیخ اور مرشد کسی اللہ والے کے پاس جا کر گزار لیں، تاکہ وہ رمضان تقوی کے ساتھ گزرے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں وہ تقوی، رمضان کا تقوی، وہ جو تقوی فی رمضان ذریعہ بن جاتا ہے، سبب بن جاتا ہے تقوی فی غیر رمضان کا، یعنی وہ تقوی رمضان میں تقوی سے گزارنے کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ اس رمضان کا ادب کرنے کی وجہ سے غیر رمضان میں اس کو تقوی کی دولت نصیب فرماتے ہیں. اسے فرمایا تیاری کرو، جیسے حافظ قرآن ہے اس کی ایک اپنی تیاری ہوتی ہے، وہ رمضان سے پہلے سوچتا ہے یار ایک دفعہ دو دفعہ قرآن کریم سنا دوں، ذرا فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ بھی ایک مزہ ہے میرے دوستو. اس حافظ قرآن کو قرآن کریم سنانے کی جو ایک لذت ہے، خاص طور پہ تراویح کے اندر جو ایک لذت اور مزہ رکھا، سبحان اللہ، وہ چیز ہی کچھ اور ہے. اب یہ تو غیر حافظ بھی نہیں سمجھ سکتا. اور اسی طریقے سے وہ حافظ جو قرآن کریم سناتا نہ وہ بھی نہیں سمجھ سکتا. اب کسی نابالغ کو کیسے سمجھائے کہ شادی کیا چیز ہوتی ہے، یا بالغ ہو گیا شادی نہیں کی، اس کو کیا پتا شادی کیا چیز ہوتی ہے؟ انٹرنیٹ پہ دیکھنے سے سب کچھ ہو جاتا تو کیا بات تھی، کتابوں سے سب کچھ مل جاتا تو میرے پیارے دوستو لوگ اللہ والوں کی صحبت کیوں اٹھاتے؟ اس نے فرمایا نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالجوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. فرمایا یہ چیز ہی کچھ اور ہے. تو رمضان کے لیے حافظ بھی تیاری کرتا ہے، اس لیے مسلمان بھی اس کی تیاری کریں کہ رمضان کا مہینے کا ایک اہتمام رکھیں کہ جس کے اندر وقت گزارنا تلاوت قرآن عبادت ہے، اعتکاف ہے، یہ خود ایک چیز ہے میرے دوستو. اعتکاف کی عبادت بھی ایک چیز ہے. آج مسلمانوں کو دیکھیں مسجدیں، کہیں تو حال یہ کہ مسجدیں خالی ہیں، اور جہاں مسجدیں وہاں ایئر کنڈیشن اعتکاف کے مزے ہو رہے ہیں. بلکہ وہ اعتکاف نہیں ہوتا، وہ تو ایک پکنک ہوتی ہے میرے دوستو، کہ شام رات شروع ہوئی، کنے آ رہے ہیں، بریانی آ رہی ہے، آئس کریمیں آ رہی ہیں، کولڈ ڈرنک آ رہی ہے، پورا پکنک کا تماشا. وہ جو عبادت کی روح ہے وہ روح میں ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو رمضان کی تیاری جہاں دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں وہاں دینی اعتبار سے اس کی تیاری کریں، تاکہ اس رمضان کے مہینے سے بھرپور طریقے سے، جس طرح سے تاجر بھرپور طریقے سے مالی منفعت کی فکر کرتا ہے، دنیاوی نفع کی فکر کرتا ہے، اسی طریقے سے اس رمضان المبارک کے مہینے سے آخرت کا نفع کمانے کی فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ رمضان نصیب فرما دے. کیونکہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، یہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی، کیا پتا انسان کیا نکلتا ہے کہاں جاتا ہے. اللہ ہم سب کو خیریت و عافیت کے ساتھ، سلامتی ہے ایمان اور سلامتی ہے جان اور سلامتی آدا کے ساتھ رمضان المبارک نصیب فرما دے، کہ جو کہ ایسا رمضان المبارک جو آخرت کی ترقی کا اور آخرت کے حصول کا اور آخرت کے منافع کا ذریعہ ہو. اللہ ہم سب پر فضل اور مہربانی فرما دے. اور پھر رمضان شریف کی جو ایک لینے کی جو موتی ہے، رمضان شریف کا جو موتی ہے نا، وہ شب قدر ہے، وہ شب قدر ہے، وہ بھی لینے کی چیز ہے میرے دوستو. اب ظاہر بات ہے وہ شب قدر اس طرح ٹہلتے ٹہلتے تو نہیں ملے گا. دیکھو دنیا کا نفع بھی ایسے نہیں ملتا. تاجر کو دیکھے شروع سے لے کے رات تک پوری 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 رات دکھانے کھولتے ہیں، کہتے بھائی رمضان شریف میں کمانا ہے تو ایسے ہی کمانا پڑے گا. تو میرے پیارے دوستو تو سوچے کہ رمضان شریف کا وہ موتی جس کو شب قدر کہتے ہیں، جو پورے سال کا حاصل ہوتا ہے، وہ موتی کیسے ملے گا؟ اللہ اکبر. اس موتی کو لینے کی فکر کرنی ہے. اللہ ہم سب کے ساتھ فضل و مہربانی کا معاملہ فرما دے. یا اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے. یا اللہ تعالی آپ کا جو یہ دین اسلام جو کہ محبت کا مذہب ہے، اللہ اس محبت کے مذہب پر ہم کو چلا دیجئے، اس محبت کے رستے پر ہم کو چلا دیجئے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجئے، ہماری عقلوں میں، ہمارے ظاہر میں، ہمارے باطن میں یا اللہ تعالی محبت کا نور عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دیجئے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اپنے فضل و مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ تعالی خیریت و عافیت کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ اور اس کی برکت کے ساتھ، اس کی رحمتوں کے ساتھ، اور یا اللہ تعالی اس کے انوارا کے ساتھ ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے. اور رمضان شریف جس کو آپ نے تقویٰ کا ذریعہ فرمایا، اللہ اپنی رحمت سے تقویٰ کمال تقویٰ کے ساتھ اور کمال انوارات کے ساتھ رمضان شریف ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی اس کے دن، اس کے شب اور اس کے دن اور اس کی راتیں، ان دونوں لمحات سے، صبح و شام سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور اس وقت کو یا اللہ تعالی آپ کے دوستوں کے ساتھ، آپ کے عاشقوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. اللہ اپنے کرم سے شریعت کی محبت عطا فرما، دین کا ذوق عطا فرما، سنتوں کی محبت عطا فرما دیجئے، اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما. ہر گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اپنے کرم کا، اپنے رحم کا معاملہ فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ اپنے کرم اور رحمت کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالی اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، ہم سب کو اور ہمارے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی اپنی رحمت سے اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اور ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجئے. اور یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اس ملک پاکستان کے نظریے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حفاظت فرما. اور یا اللہ تعالی اس نظریے کی حفاظت کرنے والے جو دین کے مراکز ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کے دین کے مراکز کی حفاظت فرما. اور اس نظریے کی حفاظت کے لیے یا اللہ تعالی سارے عالم میں جو مختلف دین کے شعبوں میں دین کے خادم یا اللہ تعالی دین کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما دیجئے. اور یا اللہ ایک ایک مسلمان کی اپنی رحمت سے حفاظت فرما. یا اللہ تعالی جو مال سے، جو علم سے، جو جان سے، جو آبرو سے آپ کے دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہماری جان کی، ہماری مال کی، ہماری آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے یا اللہ تعالی دین کے خادموں کی حفاظت فرما. اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما. یا اللہ سارے عالم میں ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالی پچھلے جمعے کو نیوزی لینڈ میں ہی جو یا اللہ تعالی انتہائی صفاقی کا جو معاملہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا، اللہ اپنی رحمت سے ان مسلمان شہدا کی مغفرت بے حساب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ اپنی رحمت سے سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اور یا اللہ تعالی ان غیر مسلموں نے جو مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے، ان کے عشق سوئی کے لیے یا اللہ تعالی آپ کے پیارے اخلاق، آپ کے پیارے دین کے دیے ہوئے اخلاق کے مطابق اللہ ان کی دل جوئی کی، عشق سوئی کی ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو دین اور دنیا کی جزا عطا فرما. اور یا اللہ تعالی اس کا سب اچھا صلہ تو سب سے بڑھ کر جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ان کے ان اخلاق عالیہ پر ان کو دین کی ہدایت عطا فرما، دین کا نور عطا فرما. ہم سب کو
بھی دین کا نور کامل عطا فرما، ہدایت کا نور ہمارے دلوں کو اور ان کے دلوں کو عطا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو انسانیت کے نام پر اس بات کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سفاکی کا واقعہ پیش آیا اور وہ اپنی جان سے، مال سے، اپنی حکومت کے اعتبار سے بھی یا اللہ تعالیٰ کتنا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہے ہیں، اپنے اپنے انداز سے مسلمانوں کے ساتھ وہ ان کے اس غم میں شرکت کا اظہار کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو دین کا نور عطا فرما کر، اسلام اور ایمان کی نعمت عطا فرما کر، ہدایت کا نور کامل عطا فرما کر، ہم سب مسلمانوں کو بھی اور ان غیر مسلموں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرما دیجئے، اپنا فضل خاص ہم سب پر عام، تام اور تمام فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر جو یہ ظالمانہ، صفاکانہ، داج اور جابرانہ یا اللہ تعالیٰ یہ جو حملے ہو رہے ہیں، اللہ آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما یا اللہ تعالیٰ، اگرچہ ہمارے مسلمانوں کے سب سے بڑا جرم یہ ہے، ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر غیروں پر نظریں لگاتے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف بھاگتے ہیں، آپ کے دین سے چھوڑ کر یا اللہ تعالیٰ دوسروں کے یا اعمال سے، افعال سے مرعوب ہو کر آپ کو ناراض کرتے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے، اللہ معافی مانگتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ اس جرم کی نحوست یہ ہے کہ اگرچہ ہم یہ جرائم کرتے ہیں لیکن غیر مسلم اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ ہم آپ کا نام لینے والے ہیں اور آپ کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں، یا اللہ وہ اس کلمے کی وجہ سے، آپ کے نام کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو پیٹتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم آپ کے نام کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں کہ اللہ اپنے اس نام مبارک جس کی عظمت اور جس کے انوارات پورے عالم میں چھائے ہوئے ہیں، پھر آپ کے نام کے جو نور، آپ کے نام کے نور سے آپ کا عرش بھرا ہوا ہے، اللہ اپنے اس نام پاک کے برکت سے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب عطا فرما، تمام مسلمانوں کو ہدایت کامل عطا فرما، ہدایت کامل عطا فرما، اور مسلمانوں کی یا اللہ تعالیٰ سارے عالم میں حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلومین ہیں اپنی رحمت سے تمام مظلومین مسلمانوں کی مدد فرما، اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے عالم اسلام میں اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی جو کمی ہے جس کی وجہ سے آج غیر مسلم ہم پر یا اللہ تعالیٰ یا اللہ ٹوٹا پڑتا ہے، اللہ آپ کی رحمت سے درخواست ہے ہمارے دلوں میں باہم محبت پیدا فرما دیجئے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہمیں فکر آخرت عطا، فکر اصلاح فرماتا فرما، اور رمضان شریف کا مہینہ خیروں کے برکتوں کے ساتھ ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے یا اللہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما، یا اللہ سو گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما کر رمضان شریفوں کی پہلی گھڑی سے یا اللہ اپنی رحمتوں کا آبشار ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اور اپنا خاص فضل فرما دیجئے ہمارے اس ملک پاکستان کی جغرافیے کی بھی حفاظت فرما، یہاں کے ایک ایک پتے کی حفاظت فرما، مٹی کے ایک ایک ذریعے کی حفاظت فرما، مٹی کے ایک ایک ذرے کی حفاظت فرما، ایک ایک انچ کی زمین کی حفاظت فرما، پانی کے ایک ایک قطرے کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں کی فضا کی حفاظت فرما، اپنا خاص فضل مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم انک ملک مقتدر، ما تشاء من امر یکون، اسعدنا فی الدارین، اللهم کن لنا ولا کنت ولا تکن علینا، وانصرنا علی من بغى علینا، واعذنا من هم الدین وقار الرجال وشماتة الاعداء، وصلی وسلم علی نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، برحمتك يا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، اذان ہوگی، اذان کے بعد